एक नेशनल लीडर के तौर पे और इंटरनेशनल हालात को समझने और सुलझाने की सलाहियत के हामिल होंगे। लेकिन उनका जो रवैया लेटली हमने देखा वो काफी मायूसकुन रहा है, खासतौर से नेबर के हवाले से उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट की गई डेलिब्रेटली एक खास सतह के ऊपर, क्या वो हासिल इससे करना चाहते हैं कि उनके सियासी मकासद इससे हासिल हो रहे हैं, कोई और वो मकसद हासिल करना चाहते हैं, या शायद वो प्रेशर है जो पाकिस्तान की तरफ से दिन ब दिन बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है भारतीय एजेंसी की या उस तरह से मुख्तलिफ पहलुओं से जो उनको हम एक्यूज कर रहे हैं उस हवाले से शायद वो प्रेशर फील कर रहे हैं इस वजह से इसको रिएक्शन में। लेकिन अभी तक कोई सारा रिएक्शन जो भारत का है जितना हाइप उन्होंने क्रिएट किया उसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या अचीव करना चाहते हैं इसके।
जी प्रताप सिंह वंशी साहब, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी वर्जन, आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं आपको भी इस शो में। पहले तो आपको भारत का यौम आज़ादी मुबारक हो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू पूरी टीम की जानिब से, और दूसरा इस मौके पे अगेन आपसे भी बुनियादी सवाल तो वही है, अगरचे टेंशन हैं कशीदगी हैं लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के मुशीर खारजा वो भारत का दौरा करने वाले हैं ताकि जो मुजाकरात का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सके। लेकिन आज का ये दिन, उनकी तकरीर, हमें जो भारत से रिपोर्ट्स आईं उसमें एक क्रिटिसिज्म भी ये था कि उन्होंने अपनी आज की स्पीच में फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं की और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात का जिक्र नहीं किया है, क्या आप रीजंस इसकी बयान कर सकते हैं?
नहीं देखिए, हाँ अगर आप पिछली बार और इस बार से कहें तो जब वो पहली बार सरकार में आए थे और तब उन्होंने बोला था, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बेहतर रिश्ते की शुरुआत बन रही थी तो उन्होंने उसको एक पॉजिटिव मोड में कैश करना चाहा और ये बताना चाहा कि हाँ साहब अब हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ये चीजें करेंगे। लेकिन आज या तो यहाँ से जो बोलने की स्थिति थी, आज दो खबरें हैं आज के जो कल के अखबारों में छपनी है। पहली खबर ये है कि आज जो इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है
जी।
और दूसरा ये है, तीन मौतें हैं, तीन लोग मारे गए हैं जो पाकिस्तान ये कश्मीर बॉर्डर पे
सही।
और ये कहा गया है ये जो है कि सीजफायर वायलेशंस में तीन लोग मारे गए हैं, और दो ही खबरें हैं कुल मिलाकर हिंदुस्तान में अगर देखें आपको
ठीक है।
और अब उसको इस तरह से बनाया, ये बताया गया कि साहब ये दो साल में 1200 नंबर है जो सीजफायर वायलेशंस का है। तो मुझे लगता है कि ये जो खबरें आती रहती हैं और ये जो चीजें हैं, तो उन स्थितियों में अभी जो बात हो रही थी कि सरताजी साहब आ रहे हैं, अजीत डोवाल साहब से बोलेंगे, और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जो साउंड करता है अजीत डोवाल को लेकर बहुत नेगेटिव साउंड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उस बातचीत में भी कहीं कोई बहुत चीज बनेगी। हाँ ये है कि दोनों तरफ से ये बताना है कि भाई हमने अपनी ओर से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अंदर अंदर एक गांठ है जो अभी बनी हुई है, और मुझे अभी इमिडिएटली तो कहीं कोई बहुत सोल्यूशन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
सही जी। राव खालिद साहब, इस एंगल पे आइएगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी स्पीच दी यौम आज़ादी के मौके पे, प्रेसिडेंट ने माफ़ी चाहता हूँ, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये जिक्र किया कि हम अफगानिस्तान, भारत अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इसका फुकदान था वहाँ पर। ये बड़ा आपको लगता है कि शौरी तौर पर इसको स्किप किया गया है?
यही है सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी साहब आखिर चाहते क्या है। वो इस रीजन में बड़े मुल्क के बड़े लीडर के तौर पे रहना चाहते हैं, या वो एक पार्टी के छोटे लीडर के तौर पे अपने आप को इमर्ज करना चाहते हैं, या अपनी सिर्फ पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? एक रोल उनका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। पाकिस्तान बारहा कोशिश कर रहा है, बारहा ऑफर कर रहा है, नवाज शरीफ के उनके ओथ से जाने से लेके अब तक पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की है। सार्क समिट में मैं खुद मौजूद था नेपाल में, जो काठमांडू में हुई वहां पे ये कोशिश हुई। लोगों ने अगर पकड़ के बिठाना है लीडरशिप को, मोदी सरकार को अगर उन्होंने फोर्स करना है अमरीका में या किसी और ने, तो उससे बेहतर है कि वो अपने तौर पे लीडर के तौर पे डिसीजन ले और खुद इस बात का फैसला करे कि उन्होंने किस तरह से अपने आस पड़ोस में रहना है। क्योंकि इस रीजन के बारे में अब ये तय है जिस तरह की कमिटमेंट और रिजॉल्व पाकिस्तान के अंदर दिखाया जा रहा है टेररिज्म के खिलाफ और इस किस्म की जितनी एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए, वो रीजन में पीस लाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत उसमें कोऑपरेशन करे, ना कि मुश्किलात पैदा करे खत्ते में।
जी राव खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रताप सिंह वंशी साहब, आखिरी सवाल आपसे इस सेगमेंट में मैं ये करना चाहूंगा, उसका ताल्लुक आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी उससे है, और उसका ताल्लुक अंदरूनी तौर पे बिल्कुल भारत के मामले से है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 2022 तक का टारगेट है और भारत तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। क्या जमीनी हकायक इसको सपोर्ट कर रहे हैं?
वो तो नहीं कर रहे हैं। और देखिए बहुत सारी बातें, अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इस परफॉर्मेंस जैसे अभी लोग आज क्रिकेट के लैंग्वेज में यहाँ बोल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी क्रिकेट की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझी जाती है, तो आज ये जो उसका क्रिटिसिज्म है उसमें ये है कि मोदी साहब जब हुकूमत में आए थे तब वो 2020 के बैट्समैन थे, और ये जो उनकी स्पीड थी उसको कह रहे हैं कि साहब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी उनकी अपनी स्पीड काफी धीमी हुई है। तो कहीं से ये नहीं माना जाएगा कि नहीं पिछले सरकार के तौर पे उन्होंने कोई बहुत ओवर परफॉर्म किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बातें होके रह जाती हैं और जो जमीन पे है वो चीजें उस तरह से दिखाई पड़ती नहीं है। उसके पीछे कारण ये होता है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकारों को पैसे चाहिए वो सिर्फ टैक्स इम्पोज करने के अलावा और कहीं से कोई दरवाजे किसी के पास है नहीं, और उस हिस्से में ये आ जाता है कि फिर आप यहाँ का बजट काट लेते हैं कि एक स्कीम को काट के दूसरे में डाल दो, दूसरे का काट के तीसरे में डाल दो, और फिर आप अपने एजेंडे पे आके बता देते हैं कि साहब पिछले साल हमने ये कमिटमेंट कहा था, इस साल हमने ये किया। लेकिन अगर मैं एक लोगों के नजरिए से आपको बताऊं तो इस परफॉर्मेंस को अगर आप रेटिंग करें तो 10/6 से ज्यादा कोई इसको रेट कर नहीं रहा है।
बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी साहब, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले हम अब स्टूडियो में जो अपने पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे भी इस पे हम राय लेना चाहेंगे, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात। फरजाना सलमान साहब, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वन स्काई इंटरनेशनल, आप चूंकि उसका हिस्सा भी रही हैं, मुख्तलिफ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में इंडियन स्कॉलर्स के साथ आपने इंटरेक्ट किया है, एजुकेशन पे अगरचे आपका काम है लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है कि इंटेलेक्चुअल्स लेवल के ऊपर इंटरेक्शन हो। आपको क्या लगता है, हमें एक अगर मैं ओपिनियन दूँ, ये लगता है कि इसके बावजूद के बड़े पोलिटिकल डिफ्रेंसेज रहते हैं दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो बहरहाल जैसे कनेक्टेड हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, और वो किसी तरह की जो मुखासमत है उसको वो इनकरेज नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं।
बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं वो आपस में दोस्ती चाहते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है लोग जो है वो आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें तो लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में हम 11 टीचर्स इंडिया से और 11 पाकिस्तान से आए थे, और हम लोग इस तरह से आपस में मिल के रहे और आज 10 साल होने को हैं हम मिल के काम कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को समझते हैं और हमारे मसाइल भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट उसको भी इनकरेज करे और लोग भी अपने तौर पे कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, और ये हमारे रीजन के लिए भी अच्छा है, ये हमारी पावर्टी को भी कम करेगा और हमारी एजुकेशन का लेवल भी इम्प्रूव होगा जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे।
एग्जैक्टली, और इसमें बड़ी मिसालें दी जाती हैं यूरोप की, जो इस वक्त जहाँ पे एक फ्री जोन है, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं एक से दूसरी जगह। खुरम, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर हम भारत और पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो इसमें एक जो बड़ा एक कॉमन फैक्टर है, अगर हम सिर्फ दो शोबों की उठा के देख लें, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, तो इन दोनों शोबों में ऑलमोस्ट दोनों के हीरोज एक जैसे हैं, उनकी फॉलोइंग एक जैसी है। सोशल मीडिया की उन्होंने बात की, उस पर जाएं, सचिन तेंदुलकर जितने भारत में पॉपुलर हैं वो उतने ही पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उनको भी उसी तरह का क्रिकेट का एक हीरो ख्याल किया जाता है। वसीम अकरम जितने पॉपुलर पाकिस्तान के अंदर होंगे भारत में भी उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। इसी तरह सिंगर्स में आप देख लें नुसरत फतेह अली खान। तो ये जो कल्चरल और स्पोर्ट्स के जो कंटेंट हैं ये लोगों को बहुत कनेक्ट किए हुए हैं, तो क्या ये चीज़ें अल्टीमेटली एक प्रेशर बन सकती हैं आगे चल के जो गवर्नमेंट्स को भी ज़्यादा इंगेज करने पर मजबूर करें?
डेफिनेटली, ये जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, जो लोगों के दरमियान जो चैनल बने हुए हैं, जैसे स्पोर्ट्स का चैनल है या एंटरटेनमेंट का है या जो सियाहत का चैनल है, वो डेफिनेटली रोल प्ले कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी अ मेजर फैक्टर इन द फॉरेन पॉलिसी।
राइट,
तो उसमें ये होता है, उसमें ये आ जाती है चीज़ कि ये चीज़ें दे कुड बी अ कैटलिस्ट, कि वो एक तो स्मॉलर रोल, दे कुड बी अ वे टू प्ले अ स्मॉलर रोल, बट जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे अभी मोदी सरकार ने जो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया फॉरेन रिलेशन के ऊपर, तो जो हायर लेवल के ऊपर जो 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 मेजर जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर वो ऐसा इतना कोई फैक्टर वो नहीं प्ले कर सकते।
वाशिंगटन के बारे में एक ऑब्जर्वेशन दे, जैसे हमने कहा यहाँ पे फरजाना ने कहा कि लोग जब मिलते हैं दोनों मुल्कों के तो एक खास हारमोनी होती है और एक्साइटमेंट भी होती है, यहाँ पे इंडियन पाकिस्तान कम्युनिटी की रिलेशनशिप कैसे हैं?
ये बहुत जो मैंने अभी फ्रॉम लास्ट 16 इन US जो मैंने फील, जो यहाँ पे जो मैंने चीज़ फील की है, जब हम उनके साथ वेरी बेसिक ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں، دے آر ویری ایکسائٹڈ، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھی گیدرنگ ہوتی ہے. بٹ وین یو گو ٹو دا پرائیویٹ میٹنگس، جہاں پہ جو کہ جو بہت جہاں پہ انٹینس قسم کی گفتگو، تو جو چیز میں نے فیڈ کی ہے، جو لوگ گجرات سے ہیں فرام انڈیا، جو لوگ گجرات سے ہیں، جو ساؤتھ انڈیا سے ہیں، ان کی جو آبزرویشنس ہیں، ان کا جو ان کی جو خیالات ہیں، دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ دا پیپل فرام دا نارتھ انڈیا، تو وہ بہت ڈفرینٹ آ جاتا ہے. تو جو خیالات اگین جو لوگوں کے ایکسپرٹ جو لوگوں کی جو اپنے ایکسپیرینسز تھے اس پرٹیکولر ٹائم فریم کے اندر، وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو اگر تو آپ ان ڈیپ ان کے پرائیویٹ پارٹیز میں جاتے ہیں تو ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کے جو اچھی اچھی باتیں نہیں کر رہے ہیں،
لیکن وہ پھر انٹینس ڈسکشن میں تو الٹیمیٹلی آپ کو اپنی نیشنل پالیسی آف ان لائن بھی لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. خرم بہت شکریہ، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، ان سے پاکستان کے اندر جو دو میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں آج کی ان پہ بات کریں گے ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ایرل گل اور اکبر نقوی، ہمارے انٹرنز ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، ہمارے انجینئرز جیکسن ویڈز اور ٹین وان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. گزشتہ دو تین دنوں کے دوران دو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو خیر گزشتہ شام جو بہت ریسنٹ ہے، سینیٹر مشاہد اللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں ماحولیات کے، بی بی سی کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ان کے بقول ایک ہفتہ پہلے دیا گیا، لیکن اس کا کنٹینٹ اس کو جو کل 14 اگست کے موقع پہ پاکستان میں نشر کیا گیا تو وہ خاصا کنٹروورشل بن کے سامنے آیا ہے. اور اس انٹرویو میں جو کنٹینٹ ان کا رپورٹ ہوا ہے ان کے مطابق دھرنوں کے دوران پاکستان کی خفیہ ادارے کے سربراہ نے سیاسی رول یا حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک سازش تیار کی تھی، اور اس کا پتہ جب پرائم منسٹر کو باقاعدہ آڈیو ٹیپ کی صورت میں پتہ چلا تو انہوں نے آرمی چیف کو انگیج کیا، اور آرمی چیف کی موجودگی میں آئی ایس آئی کے سربراہ نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ انہی کی آواز ہے، جس کے بعد ان کو کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. اب یہ چلے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نوکری سے برخاست کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی ٹرم مکمل کی تھی، لیکن بہرحال یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہیں بہت ساری چیزیں. اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے آفیشلی بھی حکومت نے بھی اس بیان کو مسترد کیا اور کہا کہ ایسی کوئی ٹیپ یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. اور اپوزیشن کی تنقید کے بعد آج یہ کہا جا رہا ہے، اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے، وہ ملک سے باہر ہیں، ان کا استعفیٰ پیش کر دیا گیا ہے. جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پرویز رشید صاحب سینیٹر فیڈرل انفارمیشن منسٹر ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے. اس ڈیولپمنٹ کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ حکومت جو بظاہر ایک طرح سے سول ملٹری ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی کوششوں میں نظر آ رہی تھی، یہ بیان یہ اسٹیٹمنٹ ایک ہائر ان کے آفیشلس کی جانب سے بھی اور پارٹی کے ایک سینئر رکن کی جانب سے کتنا ہرٹ کر سکتا ہے. اور دوسری ڈیولپمنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے، تین بنیادی مطالبات ان کے سامنے آ چکے ہیں. حکومت کے پاس جو اس وقت نیگوشیٹر جو ہیں حکومت کی بحاف پہ جو ان سے بات چیت کریں، مولانا فضل الرحمان یا اسحاق ڈار صاحب، ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، کن ایریاز پہ بات ہو سکتی ہے، کہاں پہ کوشچن یا گنجائش موجود ہے. ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں بذات خود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب پروفیسر آف پولیٹیکل سائنسز ایٹ لمس. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، اگر ہم پہلے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کریں، پہلے بہت ایک طرح سے پریشر رہا ہے حکومت کے اوپر، اس سویلین حکومت کے اوپر، اور اب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو کچھ ڈیمیج ہوا ماضی میں اس کو ریپیئر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، تو یہ کتنا ہرٹنگ ہو سکتا ہے یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ؟
یہ میرے خیال میں یہ بالکل ایسے وقت میں کہ جس وقت پاکستان یوم پاکستان منا رہا ہے اور فوج کے تمام ادارے خصوصی طور پر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آگے آگے ہیں دہشت گردوں کو پکڑنے میں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں، اور جان کی قربانیاں روزانہ وہ پیش کر رہی ہیں اس ملک کی سلامتی امن اور استحکام کے لیے، ایک کابینہ کے رکن کا اس قسم کا انٹرویو دینا جس سے کہ فوج اور حکومت کے درمیان، میں سیاسی حکومت کہتا ہوں، دونوں کے درمیان اگر کشمکش پیدا ہو جائے یا اس کی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں اگر ان کو معلوم بھی تھا, جس کے بارے میں کہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ درست ہے یا نہیں, اس طرح سے ایک غیر ملکی ادارے کو انٹرویو دے کر دنیا کے سامنے رکھ دینا کہ پاکستان کی سیاست میں ان کے مطابق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ رول ہے کہ وہ حکومتوں کا تختہ الٹتے پھرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ساری دنیا کو غلط جاتا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ان کے پولیٹیکل کریکٹر کو سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے
ذمہ دارانہ ہے, اور یہ اچھا کیا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے اس کو رخصت کر دیا گیا ہے.
اب یہ ڈیمیج کنٹرول ہے یا بعض لوگوں کے نزدیک قربانی کا بکرا ہے, کیونکہ ان کو بھی ایک ذمہ دار آدمی خیال کیا جاتا ہے, پارٹی کے رینکس کے اندر سینئر بندے ہیں اور مشرف دور میں بہت سٹرگل کرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ ڈیمیج کنٹرول ہے یا واقعی قربانی کا بکرا بنایا جانا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کہا کیا کرائن یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حقائق کے قریب بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ بالکل غیر ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ ایسے واقعات ساری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن آپ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا ان واقعات کو آپ ساری دنیا کے سامنے اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سیاسی ناپختگی ہے اور اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے اور جس سے بالکل وہ بے خبر ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز خراب ہو سکتے ہیں, اور پہلے ہی نواز شریف کے بارے میں فوج کے اندر وہ اتنا زیادہ تاثر نہیں پیدا ہوا, تو اس قسم کے بیانات کے آنے کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ شکوک و شبہات حکومت کے بارے میں بڑھیں گے اور یہ نواز شریف کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک سبق سکھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی کا بکرا نہیں ہے بلکہ
ڈیمیج کنٹرول ہے,
کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے اور انہوں نے درست کیا ہے, کیونکہ اگر کچھ یہ نہ کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر ذمہ داری ان کی بنتی تھی. کابینہ جب ایک پارلیمانی نظام ہوتا ہے تو کابینہ کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے, یہ ایک فرد بیان دیتا ہے تو یہ مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے کہ آخر اس نے یہ بات کیوں کہی. ان کا صرف اگر یہ بے مقصد ہے اور اس کی بے بنیاد ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ صرف نہ صرف اس کو کہ کابینہ سے جس طرح ہٹایا گیا ہے بلکہ قومی اسمبلی سے بھی اس کو رخصت کرنا چاہیے.
ہما بکائی صاحبہ سے ان کی انپٹ لیتے ہیں. ہما آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کیسے اس کو اینالائز کریں گی سول ملٹری ریلیشن شپ کے پس منظر میں, جو حیات اس وقت تعلقات کی ہے اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور کیا واقعی ڈیمیج کنٹرول ہو گیا ان کو سیک کرنے سے؟
لاسٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا, کیونکہ میں اس بیان کی جو ٹائمنگ ہے آئی فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. یہ بیان اس وقت آیا ہے جس وقت پاکستان میں راحیل شریف صاحب اور فوج جو ہیں وہ انتہائی مورل ہائی گراؤنڈ پر ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پول کیا جائے تو جو سب سے پاپولر لیڈر نکلے گا پاکستان میں وہ راحیل شریف صاحب نکلے گا. ایٹ دس ٹائم ایک وفاقی منسٹر کی طرف سے ایک انٹرویو ایسا آنا جن حقائق جو تھے وہ جو میڈیا ڈبیٹ کا حصہ رہے ہیں, دیکھیں یہ جو تمام باتیں کہیں ان میں سے کوئی بھی بات نئی نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو پبلک ڈومین میں آلریڈی ضیاء الاسلام صاحب کا نام, شجاع پاشا صاحب کا نام دھرنوں میں فوج کی پشت پناہی یا فوج کے کچھ عناصر کی پشت پناہی, یہ تمام باتیں پبلک ڈومین کا حصہ رہی ہیں پچھلے پورے سال. اور اس کے بعد جب دھرنے ختم ہو گئے اور ایسی صورتحال ہوئی کہ آپ کو پی ٹی آئی بڑی کنسلیٹری موڈ میں نظر آتی ہے, وہ پارلیمان میں واپس جانے کی بات کر رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں کام کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ فوج اور حکومت کے ساتھ نظر آتے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف. اس وقت میں دوبارہ اس ڈبیٹ کو ایک وفاقی منسٹر صاحب کی طرف سے یہ انٹرویو آنا اور اس کو پبلک ڈومین کا حصہ پڑنا, ایکچولی فوج ڈیفیم ہوتی ہے اس پوری سچویشن سے. فوج جو ایک بڑی स्ट्रॉन्ग पोजिशन में थी।
लेकिन हुमा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि आप एक मीडिया पर्सन भी हैं, ये बातें आप खुद कह रही हैं पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी थी, दो हफ्ते पहले पाकिस्तान के एक बड़े लीडिंग जर्नलिस्ट ने ऑलमोस्ट जो उस पर अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस दिया वो बहुत सिमिलर था इन बातों के साथ, तो ये बातें तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन एक
मैं आपसे गुजारिश करी ना कि ये बातें नई नहीं है, जो जिस चीज ने इस बात को बहुत इम्पोर्टेंस दी वो ये कि अब ये हियर से नहीं रहा, एक वफाकी मिनिस्टर ने तकरीबन एक वसूख के साथ एक इंतहाई इम्पोर्टेंट न्यूज एजेंसी को ये इंटरव्यू दिया और पूरा नैरेटिव क्रिएट करके बताया कि जी फला ने फोन कॉल की फला ने सुनाया, और ये बातें पहले भी आ रही थी कि जी राहील शरीफ जहीरुल इस्लाम रियलाइज के हाउ दिस फोन कॉल हैज बीन यूज टू क्रिएट वेज बिटवीन हिम एंड राहील शरीफ। तो मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि, और देखिए PMLN का ढके छुपे उनके मिनिस्टर्स हमेशा इस बात का इशारा करते हैं
कि कोई सपोर्ट थी वहां पे,
तो है वो हमें डिसीट करती है, हमें से किसी को भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब हामिद मीर साहब का किस्सा हुआ था, मेरा भी ताल्लुक मीडिया से, तो राहील शरीफ साहब जो थे जहीरुल इस्लाम साहब से मिलने गए थे और नवाज शरीफ साहब जो थे वो
हामिद मीर साहब से,
और इसने एक एक लाइन ड्रॉ की थी इन दोनों के बीच में। इस वक्त एक्चुअली सिचुएशन बड़ी अच्छी जा रही थी हमारी सियासी क्यादत के लिए, पीपल वर सेइंग कि जी राहील शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पेज पे हैं, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे तकरीबन कंसेंसस व्यू था, बावजूद इसके कि सियासी मसाइल उठे MQN के इस्तीफों की वजह से,
मैं आना भी
और फौज के किरदार को सराहा गया, तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये टाइमिंग जो है इट इज टू डिफेम द फौज।
अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो इसके साथ कनेक्टेड भी है, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं कि मुख्तलिफ
जी बहुत सीरियस ऑब्जर्वर्स हैं पाकिस्तान के सिविल पॉलिटिकल रिलेशंस के या सिविल मिलिट्री रिलेशंस के, अब वो एक बात वाज़े तौर पे कहते हैं कि जी हाँ हमारे पास स्पेस है एक सिविलियन हुकूमत का, लेकिन पाकिस्तान प्रैक्टिकली एक सॉफ्ट कू के अंडर फंक्शन कर रहा है जहाँ तमाम अहम डिसीजंस जो हैं
वो फौज ले रही है,
सिविल हाउसेस में नहीं होते वो GHQ में होते।
अभी इसी रेफरेंस में हमें बताया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रेजिग्नेशंस और हुकूमत की उनको वापस मनाने असम्बलियों में पार्लियामेंट के अंदर लाने की कोशिशें मुतालबात सामने आ चुके हैं। यहाँ पे मुबसरीन ये भी कहते हैं कि जो डिमांड्स हैं वो तो अल्टीमेटली जो एक्शन या जो ड्राइविंग सीट पे जो फोर्स बैठी है वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स के पास शायद नेगोशिएट करने के लिए कुछ नहीं है। क्या हो सकता है, क्या हुकूमत इस मसले के ऊपर भी क्या आर्मी के अगेंस्ट या उससे कुछ मुख्तलिफ लाइन ले सकती है?
नहीं, मेरा नहीं अपने ख्याल की कोई मुख्तलिफ लाइन नहीं लेगी, और इस हवाले से स्टेटमेंट आ गया, मैं आपसे एक और गुजारिश करूँ, मेरा ख्याल है कि इंक भी जो थी ना वो स्याही भी नहीं सूखी थी इस्तीफों के ऊपर के MQM की तरफ से ये इशारा आ गया था कि जी हम इस्तीफे वापस लेने को और पार्लियामेंट में वापस जाने को तैयार हैं।
सही,
मेरा ख्याल है बाहर निकल कर फारूक सत्तार साहब ने ये कह दिया कि जी हमारे क्यों एक्सेप्ट हो गए, PTI क्यों आपने इतना वक्त लगाया, फिर उसी शाम
अल्ताफ हुसैन साहब के इंटरव्यू मुख्तलिफ चैनल्स के साथ
स्टेटमेंट आया जी कि हम पीछे भी हटने को तैयार हैं, झुकने को भी तैयार हैं, हमारी ग्रीवेंसेस दूर कर दीजिए, हम उन्हें एड्रेस करने को तैयार हैं। मैं आपके साथ ये भी गुजारिश करूं कि कराची में व्हाइल ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन, जब ये डिबेट हो रही है उसके साथ साथ कई इलाकों में अभी भी MQM के जो सेक्टर इंचार्ज वगैरह हैं वहाँ छापे भी पड़ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी उसी तरह जारी हैं। उनके रऊफ सिद्दीकी साहब जो उनके एक बहुत अहम रहनुमा हैं, उनके हवाले से भी ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और उनको उन पर भी शायद हाथ डाला जाए, कई और नाम है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है। तो जो ऑपरेशन का थ्रस्ट या सख्ती है MQM के हवाले से उसमें मैं कोई कमी नहीं देखी।
अगर हम मुतालबात को देखें ना, शायद वो ये भी नहीं कह रहे कि हमारे खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, वो ये भी कह रहे हैं कि फिर इसको बैलेंस किया जाए और इस तासर को जायल किया जाए कि ये ऑपरेशन MQM के खिलाफ नहीं है। डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब, हुमा बगाई साहब ने भी MQM पे और उनके रेजिग्नेशन पे अपना एनालिसिस दिया है, आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये एपिसोड हो गई है सेनेटर मुशाहिदुल्ला वाली, उसके बाद खास तौर पर हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए क्या रह जाएगा? जी डॉक्टर रसूल बख्शी
साहब, ऑफर करने के लिए जो मुतहिदा के मुतालबात हैं वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो मॉनिटरिंग तो मेरा ख्याल ये है कि एक पार्लियामान ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया और उसी पार्लियामान ने एक तजवीज़ रखी सिंध हुकूमत के लिए और सिंध हुकूमत ने ये अख्तियारात
رینجرز کو دیے, اور جو بات طے ہوئی کہ اگر کراچی میں امن اور استحکام پیدا کرنا ہے, قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام وہ سیاسی جماعتیں جن کے عسکری ونگ ہیں اور جو لوگ مختلف سیاسی جماعتوں میں گھسے ہوئے ہیں اور کارکن کا, رہنما کا, ایم پی ایم این اے اور کابینہ کے ممبر کا کئی لبادے انہوں نے ایسے توڑے ہوئے ہیں جس سے کہ وہ بچ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ سے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں کسی ریاست کے تو جمہوریت کے راستے سے اس قسم کے لوگ غالب آ جاتے ہیں معاشرے میں. یہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے. تو جب تک کہ اس کے ان کے خلاف ایک قانون کے مطابق ایکشن نہیں ہوگا اور ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا کہ یہ اگر لوگوں کو ایسے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ ریاست سے اور ریاست کے اداروں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کی دیکھا دیکھی باقی طاقتیں بھی
آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر رسول بخش رہی صاحب
مذہبی گروہ بھی وہی کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے اوپر کمپرومائز ہوگا.
لیکن ڈاکٹر صاحب جو مطالبہ ہے وہ یہ, اگر ہم اس کو دوسرے معنی میں دیکھیں تو اب متحدہ قومی موومنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تاثر زائل کیا جائے کہ یہ صرف ہمارے خلاف ہو رہا ہے, اور عمومی تاثر یہ موجود ہے میڈیا کی سطح پہ بھی اور باقی سطح پہ بھی. آپ کی آبزرویشن کیا ہے, کیا باقی جو فورسز ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی سطح پہ کرمنل نیکسس کے ساتھ ہے, کیا ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے آپریشن میں؟
بالکل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا بیوروکریٹس ہیں جن کو کہ انہوں نے پکڑا ہے اور جن کے خلاف کیسز ہیں, اور یہ جو انکاؤنٹرز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ کتنے تک کراچی میں مارے جا چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں کراچی میں لوگ, یہاں پہ لوگ میں نہیں کہتے جو ملزم ہیں دہشت گردی کے اور دوسرے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں. سب کا تعلق تو متحدہ سے نہیں ہے, وہ تو مختلف سیاسی جماعتوں سے یا فرقہ وارانہ تنظیموں سے یا مذہبی تنظیموں سے وہ تعلق رکھتے ہیں.
ویسے یہ بڑی نوٹیبل بات ہے کہ ان تنظیموں نے جن کے لوگ پکڑے گئے ہیں یا ایون ان سیاسی جماعتوں نے جن کے لوگ پکڑے گئے ہیں ادر دین ایم کیو ایم, خاموشی اختیار کر رکھی ہے. شاید ایک یہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ میڈیا میں زیادہ پرچار نہیں ہوتا کہ باقی سے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہما آپ کراچی میں ہیں, مختصراً ایک تو اس بارے میں کہ کیا باقی لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اور کراچی کے ایک عام آدمی کا پرسیپشن کیا ہے اس آپریشن کے بارے میں؟
دیکھیے, عام پرسیپشن تو عید کی سیلیبریشن اور پھر 14 اگست کی سیلیبریشن نے ایک بات بہت واضح کی ہے کہ کراچی ہیز فنکشن ڈفرینٹلی, کراچی ایک مختلف شہر نظر آتا ہے, اور جتنے لوگ باہر نکلے, جتنی سیلیبریشنز ہوئیں, جتنی اسپینڈنگز ہوئیں, وہ سب اس بات کی عکاس ہیں کہ کراچی شاید اب پہلے سے کم ہے سیئر کی گروپ میں. اسٹریٹ کرائم ابھی بھی ہے اور رینڈم کلنگ ہیں, وہ ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے وہ اپنا سائل اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں, آپ ایک لفظ یوز کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے تاثر زائل ہو. ایم کیو ایم اس کو تاثر نہیں سمجھتی, ایم کیو ایم اس کو حقیقت سمجھتی ہے. ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن صرف اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کراچی میں حقیقی کو لایا جا رہا ہے اور کراچی کو دسمبر میں پی ٹی آئی کو ہینڈ اوور کرنے کا پلان ہے. یہ وہ سیریس ایلیگیشن ہیں جو استعفوں کے بعد فاروق ستار نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کراچی پر امن صرف 9-0 کے اوپر حملے کی وجہ سے نہیں ہوا, کراچی اس لیے پر امن ہوا کہ کچھ لوگوں کو یہاں سے سیف ایگزٹ دی گئی, کراچی اس لیے پر امن ہوا کہ طالبان کی بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ کو کابل جانے کی اجازت دی گئی. تو دیکھیے, میں آپ سے یہ مطلب یہ پرسپشن جو ہے ایم کیو ایم کا کے حوالے سے کہ وہ کراچی میں کمزور پڑ گئی ہے اور اس کے اوپر پالیسی بلڈ کرنا ایک خطرناک انیشیٹو ہوگا. کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم بڑی واضح حقیقت ہے. جن اینکرز نے اور جن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے ایم کیو ایم کے علاقوں میں جا کے بات کی ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم صرف ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اس پرٹیکولر تاثر کو زائل کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے, ورنہ یہ 92 والی صورتحال پہ ہم ریورٹ کریں گے. ابھی وہ ویکن ہوں گے, ابھی وہ بیک فٹ پہ جائیں گے,
لیکن الٹیمیٹلی ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا.
تو ہمیں یہ دکھانا, یہ
ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी बताना जरूरी है कि वो जो वो कहते हैं कि जी डिसअपीयरेंसेस हैं, लोग पकड़े गए हैं लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए, टॉर्चर्ड लाशें हमें मिल रही हैं। देखिए, इन चीजों को आप आज नहीं एड्रेस करेंगे, आपको कुछ सालों के बाद करना पड़ेगा। बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने, तो इस वक्त जो एक हाइप बिल्ड हो गई है ना कि भी कराची पुरअमन हो गया, ये अमन सस्टेनेबल नहीं हो सकता जब तक ये मसाइल एड्रेस ना हो।
बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर रसूल बख्शी साहब, आपके भी हम मशहूर हैं कि आप हमारे साथ रहे। चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अफगान तालिबान, उनके लिए अलकायदा की हिमायत और मुजाकरात के लिए, पीस प्रोसेस के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज पे।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
جی، پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور ہمارے انٹرن اکبر نقوی ان کے ساتھ موجود ہیں، جیکسن ویڈز اور ٹی این وان ہماری انجینئرز ہیں، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں طالبان، افغان طالبان، ان کے لیے القاعدہ کی حمایت اور اس سے جو کمپلیکسٹی پیدا ہو سکتی ہے افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات پہ۔ لیکن چند سیکنڈ میں تھوڑے سے اور لوں گا، اپنے مہمانوں سے بھی معذرت جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو اسکائپ پہ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی میں آپ سے کرا دوں گا۔ جو ہمارا پچھلا سیگمنٹ ہے اس میں میں ایک کمنٹس لینا چاہ رہا ہوں خرم شہزاد سے، اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں۔ خرم شہزاد، متحدہ قومی موومنٹ ایک مشکل وقت سے اس کا سامنا ہے اور ان کے مطالبات، ان کے ریزگنیشنز، یہ بتائیے کہ بہت سارے اس کے لیڈرز جن کا تعلق سینٹرل ان کی کمیٹی سے ہے، مرکزی رابطہ کمیٹی سے ہے، امریکہ کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا انگیجمنٹس ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں؟ مختصر آپ اس کو بتائیے۔
یہاں پہ وہ جو آپ نے الطاف حسین کا جو خطاب ہوا ادھر شکاگو میں، اور وہاں پہ رابطہ کمیٹی موجود تھی، رابطہ کمیٹی نے اس خطاب کے بعد وہاں پہ ایک لابنگ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حسین حقانی سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کہ کون سے چینل ہم یوز کر سکتے ہیں فار لابنگ، کہ ہمارے یہ جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم کیسے امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے تاکہ یہ آپریشن رک سکے۔ اور ایکچولی انفارچونیٹلی فار ایم کیو ایم کہ یہ ٹائمنگ ٹوٹلی غلط تھی، جو امریکہ کے اس وقت ہم بیہیویئر دیکھ رہے ہیں دے آر ان دا فیور آف پاکستان، اور وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے آن دا بیسس آف اینی ریزن کہ جس کے اوپر ان کے پاکستان کے تعلقات میں کوئی پرابلم پیدا ہو۔
بہت شکریہ آپ نے اس پہ اپڈیٹ کیا۔ واپس چلتے ہیں اب اپنے سیگمنٹ کی جانب، افغان طالبان، ان کی قیادت میں ٹرانزیشن، اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور اس کو انڈورس کیا گزشتہ روز القاعدہ کے رہنما ایمن الزواری نے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دونوں جو گروپس ہیں، یعنی افغان طالبان کے اور القاعدہ کی، اور خاص طور پہ جو القاعدہ کے بیسز وہاں پہ موجود ہیں، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مدد کریں، ورنہ تیسرا جو فینومینا فیکٹر ہے داعش کا، وہ ان کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الائنس بن رہا ہے، یہ مزید کمپلیکیٹ کر سکتا ہے اس پیس پروسیس کو، ان پیس نیگوسیشنز کو جو طالبان، افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان جاری ہیں۔ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ اور مڈل ایسٹ کے اور ایشیا ہمارے ریجن کے، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں، فیصل محمد ہیں اس وقت، وہ موجود ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈی اسلام آباد سے، اور ایسوسیٹ رہ چکے ہیں جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن یو ایس بیس تھنک ٹینک کے ساتھ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ کامران، آپ کا انالیسز، یہ جو میری تمہید تھی اس کے اندر سوال بھی ہے کہ القاعدہ کی انڈورسمنٹ کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کتنا کمپلیکیٹ کر سکتی ہے اس پیس پروسیس کو؟
دیکھیں جی اسد، اگر تو ہم اس وقت اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں انگریزی میں پٹ یور شوز ان دی، پٹ یور سیلف ان دی شوز آف دی ایکٹر، تو اگر اس وقت ہم جو ہے اپنے آپ کو ملا اختر منصور کے جو ہے پوزیشن میں لگ کے کھڑا کریں تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ پش کرتے رہے ہیں اس پوری نیگوسیشن کو، جس میں امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی، اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ملا عمر نے شاید کسی وقت اس چیز کو انڈورس کیا ہے، لیکن اس کو آپریشنلائز ملا اختر منصور نے کیا ہے۔ پھر پاکستان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں، پھر چین کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ تو اگر ایمن الزواری جیسی شخصیت ان کو انڈورس کر رہی ہے तो ये उनके लिए बहुत ही है, ये उनको इस वक्त नहीं चाहिए। मैं तो यूं तसव्वुर करता हूँ कि जो अफगान तालिबान मुल्ला अख्तर मंसूर की क्यादत में नेगोशिएशंस के जरिए मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त एक तरफ दाइश का सामना कर रहे हैं, इस तरफ से जो चैलेंजेस हैं जुगों के वो इतनी ज्यादा नहीं है फिलहाल, लेकिन बढ़ सकती हैं आने वाले वक्त में। और दूसरी तरफ ये अलकायदा,
तो क्या ये भी क्या अलकायदा दाइश का ज्यादा दबाव महसूस कर रही है? एक एनालिसिस ये भी है कि अलकायदा का बहुत ज्यादा प्रेशर,
अलकायदा जो है जो ज़वाहिरी का जो ऑडियो स्टेटमेंट आया है वो सिर्फ इस वजह से आया है कि उनको वो इस वक्त तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके लिए उनके हक में बेहतर है अलकायदा के लिए कि वो इस मैदान में भी जो है फिर से जो है उनको पसपाई का सामना ना हो जैसे कि उनको सीरिया के अंदर और इराक के अंदर हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि अगर उन लोगों को, ये एक आयरनी है, ये एक आयरोनिक चीज है कि मुल्ला अख्तर मंसूर और तालिबान की क्यादत है वो मेन स्ट्रीम में आना चाह रही है, और वो भी जो जाहिर है वो उसी तरीके से दाइश के भी खिलाफ है और अलकायदा के भी खिलाफ है, वो अलकायदा के साथ उनके पुराने रवाबित भी हैं, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरी जानब अयमन अल ज़वाहिरी जो है वो भी मुल्ला अख्तर मंसूर को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका मफाद इसमें है कि दाइश को रोका जाए।
सही एनालिसिस लेते हैं फैसल मोहम्मद का, रिसर्च फेलो विद सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडी। फैसल, यही सवाल और सवाल के दोनों उसके जाविये हैं, एक तो ये कि ये बयान कितना सपोर्ट कर सकता है मुल्ला अख्तर मंसूर को जहाँ पे ऑलरेडी डिविजन्स हैं उनकी क़यादत को कबूल करने में, और दूसरा ये कि इससे वो पीस प्रोसेस कितना कम्प्लिकेट हो सकता है।
बहुत शुक्रिया असद। असद, जब मुल्ला उमर की वफात की खबर आम हुई और पता चला जनाब कि वो 2 साल पहले ही रल इस दुनिया से कुछ फरमा गए थे, और इन्होंने एक बहुत ही वेल केप्ट सीक्रेट था एक्चुअली ये, तो वो जब सामने आया तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को हैरानगी जाहिर की कि अलकायदा और इन जैसे ग्रुप्स जो कि डायरेक्टली अमेरिका के साथ इन्वॉल्व थे, बल्कि जिन्होंने तालिबान का यूज़ भी किया, उनकी तरफ से खामोशी थी, तकरीबन 2 हफ्ते तक खामोशी थी अलकायदा की तरफ से। मुल्ला अख्तर मंसूर को जब ये ऐलान किया गया कि वो अगले रहनुमा हैं, और उसके बाद जैसे जैसे तकसीम की खबरें आ रही थी उनकी तरफ से खामोशी थी। अब जबकि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, और उस ऑडियो पैगाम में उन्होंने, बल्कि जो अल जज़ीरा ने उसकी ट्रांसलेशन दी है, उसमें तो ये भी कहा है कि सक्सेशन क्योंकि एक ही दफ़ा होती है और ये हो चुकी है, उन्होंने 2 बातें की हैं, एक ये कि जो इस्लामिक एमरेट मुल्ला उमर ने कायम की थी वही लेजिटिमेट एमरेट है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, और वही खिलाफत है, उसी के अगले सक्सेसर हैं मुल्ला अख्तर मंसूर। और अगर इस्लाम की आप तारीख लेंगे उसमें जैसा सक्सेशन होता है एक दफ़ा हो जाए सारे उसकी तरफ जाते हैं, उसमें एक हो सकता है। अब दाइश का अगर एक अपना खलीफा है और इधर एक अपना खलीफा है, तो अलकायदा ने अफगानिस्तान वाले खलीफा की सपोर्ट कर दी है,
ठीक है।
अब अलकायदा जिस तरह ये कह रहे
तो इससे फायदा पहुंचेगा उन डिविजन्स में तालिबान रैंक्स के अंदर, बहुत सारे लोग जो बजाते खुद उसको कमान करने के ख्वाब देख रहे थे वहां पे मुखालफत है, तो क्या वो उसको ओन कर सकते हैं इस डिसीजन को या अलकायदा की इस एंडोर्समेंट को?
ये वक्त ही बताएगा कि इसका कैसा असर पड़ता है, लेकिन मुल्ला अख्तर मंसूर के लिए ये जो एंडोर्समेंट है इट कैन कट बोथ वेज, जैसे कामरान साहब कह रहे थे कि उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान ग्रुपों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि यूनिटी भी लाई जाए विद इन द रैंक्स, और वो और तालिबान और अलकायदा वो साथ मिले भी हुए हैं काफी अरसे से, उनका आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप भी है। ये इंडोर्समेंट हमने देखा कि तैयब आगा वो छोड़ गए, उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं बताया गया मैं जा रहा हूँ, वो चले गए। अब ये आते हैं तो कुछ अरसे के लिए तो पीस प्रोसेस बैक बर्नर पे जा रहा है।
सही, पीस प्रोसेस बैक बर्नर पे जा रहा है, यही कामरान बुखारी, पीस प्रोसेस का क्या होगा? क्या एक मकसद ये भी हो सकता है कि अलकायदा और अफगान तालिबान मिलके अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, अपने जो कार्रवाइयां हैं उनमें तेज़ी लाएं ताकि ज़्यादा बारगेन कर सकें, या क्योंकि अलकायदा तो कभी भी शायद मुज़ाकरात की हामी नहीं होगी?
जी यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलकायदा का एक तो मफाद ये है कि दाइश को रोका जाए, दूसरा मफाद ये है कि अगर ये एक तरह से जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग जो है कि वो इसलिए सरपित काम के की मूव के तहत उन्होंने ये काम किया है कि भाई अगर मैं अपना वेट जो है वो मुल्ला अख्तर मंसूर के जनरल पलड़े में डाल देता हूँ, उससे ये होगा कि वो जो पीस प्रोसेस है जिसको जो अलकायदा नहीं चाहती, तो अलकायदा भी एक डिलेमा का शिकार है, जैसे तालिबान जो है एक तरफ दाइश है दूसरी तरफ अलकायदा है, इसीलिए اسی طریقے سے القاعدہ کے لیے ایک طرف جو ہے داعش ہے, دوسری طرف طالبان کی مین اسٹریمنگ ہے, وہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ان کے لیے اڈے نہیں رہیں گے, ان کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز نہیں رہیں گی اگر بہت سارے طالبان جو ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس میں جو میچور ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیس پروسیس جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوگا, کیونکہ جو سب سے بڑا پلیئر ہے اس وقت وہاں پہ جو پاکستان ہے اور چائنا ہے, یہ ان کے لیے جو ہے بہت بڑی پرائیورٹی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ طالبان جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت دیر تک جو ہے پیس پروسیس کو اوائڈ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ملا اختر منصور کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت یہ وہ اپنے جو ہے جنگجوؤں کو کہیں گے کہ آپ حملے کریں, لیکن بہت سارے روگ ایلیمنٹس اور فیکشن جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے, تو وہ پورے وہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں ان کو ملا اختر منصور کو.
بہت شکریہ کامران بخاری, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ آف مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, کوئکلی ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ کیوبا اور امریکہ کے درمیان تقریباً 54 سال کے بعد, نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد تعلقات کی بحالی ہے. گزشتہ روز وہاں پہ ہوانا کے اندر امریکی سفارت خانے پہ امریکہ کا پرچم لہرایا گیا. باضابطہ طور پہ وہاں پہ امریکہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری اسٹیٹ جان کیری موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہماری یو ایس کیوبن کمیٹیز ہیں وہ مل کے ڈسکس کریں گی, آئندہ مہینے ان کے اجلاس ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مکمل طور پہ نارملائز کیسے کیا جا سکتا ہے مختلف سطحوں کے اوپر. یہاں پہ کرٹیسزم بھی ہے, یہاں پہ جو ہارڈ کور کہنا چاہیے جو کنزرویٹو گروپس ہیں وہ کیوبا کے ساتھ, ایک سوشلسٹ کنٹری ہے اس کے ساتھ تعلقات کی اس نہج پہ بحالی, پریزیڈنٹ کی سطح پہ وہاں پہ انڈورسمنٹ, پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ سے ملاقات, ان سب چیزوں کی مخالفت بھی کر رہی ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شاید جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی, جو پریزیڈنٹ ہوں گے, شاید وہ اس اوباما لیگیسی کو قائم نہ رکھ سکیں. لیکن جان کیری نے گزشتہ روز اس تاثر کو بھی زائل کیا وہاں پہ جب وہ موجود تھے. بات ہم کرتے ہیں بڑا کوئک انالیسز فیصل محمد کا, امریکہ کی پالیٹکس اور امریکہ کی جو اپروچ ہے فارن پالیسی ہے اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں. فیصل, آپ کا کیا خیال ہے, کیوبا کے ساتھ ریلیشن شپ کی بحالی اتنی کیوں کر ضروری تھی, اور اس پہ بہت زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ فوکس ہے اوباما انتظامیہ کا, اس کی کیا وجہ ہے اور فلی نارملائزیشن سے کیا مراد ہے؟
جو اوباما, پریزیڈنٹ اوباما نے ذاتی طور پہ لیڈ کیا ہے یہ سارا پروسیس کیوبا کے ساتھ, اور یہ پریزیڈنٹ اوباما کی وہی اپروچ ہے جو انہوں نے ایران کے ساتھ بھی رکھی. وہ پرابلمس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بلکہ جب یہ اناؤنس کیا تو انہوں نے ایک سوال رکھا کہ 50 سال سے ہم نے ایک پالیسی بنا کے دیکھی ہے, اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا ہے, تو ہم کیوں نہ ایک نئی اپروچ ٹرائی کریں.
صحیح,
انہوں نے بڑا سمپل کہا. انہوں نے جب یہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو ریکنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو چینج کرتے ہوئے اس کے اندر ان کے لیے مزید مواقع پیدا ہوتے ہیں چیزوں کو اپنے طریقے سے ٹھیک کرنے کے.
ٹھیک ہے, ابھی بھی جو امریکہ میں امریکہ کی قیادت میں کنسرن ہے وہ وہاں پہ, اور جو پریشرز ہیں ہیومن رائٹس گروپس کے, وہ ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے کیوبا کے اندر, اور کیوبا کے اندر جو گروپس ہیں وہ یہ اپنی گورنمنٹس پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جو سینکشنز امریکہ نے عائد کر رکھی ہیں ان کو لفٹ کیا جائے. تو یہاں پہ کوئی آپ کو بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟
اس کی طرف آج سیکرٹری کیری نے بھی اشارہ کیا تھا انہوں نے, اور اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو تجارتی امبارگو لگا ہوا ہے اس وقت کیوبا کے ساتھ, کوئی تجارت نہیں ہو رہی, کوئی لین دین نہیں ہو رہا امریکہ کا, اس کو اٹھایا جائے. انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم ابھی آہستہ آہستہ بات کریں گے, اور یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جو پریشر آ رہا ہے مختلف گروپوں کی طرف سے ڈومیسٹیکلی امریکن گورنمنٹ کے اوپر, ایڈمنسٹریشن اس کو ریئلائز کر رہی ہے. ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے لیٹس گو آن دس سائڈ بٹ لیٹس موو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ.
بہت شکریہ فیصل محمد, ریسرچ فیلو وتھ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے ایجوکیشن اور پاکستان کے اندر علم پاکستان انیشیٹو, اس کے پس منظر میں تفصیلی بات کریں گے ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد. پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے حصے میں ہمارے پاس اب تقریباً 12 منٹ ہیں اور ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے اوپر. پاکستان کے اندر تعلیم کے معیار پہ بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے, اور جیسے کہ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, ہماری کوشش ہے کہ ہم خاص طور پہ اس پہ کوئی ایک الگ سے پروگرام شروع کر سکیں. علم پاکستان انیشیٹو یہ شروع کیا گیا ہے 14 اگست کے موقع پہ پاکستان کے سینئر منسٹر فار ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اینڈ ریفارمس کے وہ منسٹر ہیں, اور انہیں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت انٹلیکچوئل اور دانش اور ایرسٹاٹل ہیں موجودہ حکومت کی صفوں کے اندر. اس پہ مختلف آرا بھی ہیں ان کے اپوزیشن کی, لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایک ویژن 2010 دیا تھا, پھر ویژن 2025 ہے, اور اب وہ یہ علم پاکستان انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں. اگر ایک لفظ میں میں سم اپ کروں ایک جملے میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو طالب علم ہیں ان کی اکیڈیمک اچیومنٹس ان پہ فوکس کیا جائے, ان کے رویوں کی طرف, خاص طور پہ جو سیوک رسپانسبلٹی ہے, معاشرتی اور ذمہ داریاں جو ہیں اس کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے, اور مختلف مذاہب کے لیے, مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ایک جو رسپیکٹ ہے وہ ان کے اندر پیدا کی جائے. تو مقصد بڑا ہے, اس میں کتنی کامیابی ہو سکتی ہے, اس میں ٹیچرز کا کنٹریبیوشن کتنا ہو سکتا ہے, سوسائٹی کا رول کیا ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. فرزانہ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزٹنگ اسکالر, اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک ایشو پہ پہلے ہم ان کے کمنٹس لے چکے ہیں, اور میری بائیں طرف خرم شہزاد واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, ان کی بھی ہم اس پہ رائے لیں گے. فرزانہ, پہلے تو اس انیشیٹو کی بات کیجیے, کتنا ضروری تھا ان حالات کے اندر, یعنی ٹالرنٹ سوسائٹی اور سیوک رسپانسبلٹی, یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ بہت کمی بھی ہے اس کی.
بالکل,
ہم لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو شاید ہم پسند نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں.
بالکل, اور یہ ایک روٹین بن گئی ہے. یہ بڑا خوبصورت ہے, میں نے دیکھا ہے علم پاکستان, بڑا اچھے الفاظ ہیں, بڑی خوبصورت باتیں ہیں, لیکن اس میں تین باتیں ابھی جو کی گئی ہیں, کریکولم ریفارمز آئیں گی, ایگزامینیشن ریفارمز آئیں گی, اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیے جائیں گے. میں یہ مجھے یہاں کچھ ایسا نظر نہیں آیا جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں, ہماری 35% آبادی جو ہے 5 سال سے 9 سال کی عمر کے بچے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, ان کے بارے میں حکومت نے کبھی کوئی مینشن نہیں کیا, کسی پالیسی میں, کسی پروگرام میں, کسی پروجیکٹ میں وہ کبھی نہیں آیا, تو وہ کہاں ہے. اور سیکنڈلی, گھوسٹ اسکولس اور گھوسٹ ٹیچرس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے رورل ایریاز جو ہیں پاکستان کے, وہاں پہ خاص طور پہ وہاں پہ, اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں ہے. باقی بہت الفاظ خوبصورت ہیں, بہت پر امید قسم کا یہ پورا جو ہے پروجیکٹ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ سب کاغذ پہ ہے. تو اب ہم یہ چاہیں گے, ایز بینگ اے ٹیچر اینڈ اے ٹیچر لیڈر, میں یہ چاہوں گی کہ حکومت ہمیں ایک ٹائم لائن دے, ایک ایکشن پلان نظر آئے کہ ٹائم لائن ہو, کون سی چیز کب اسٹارٹ ہوگی اور کب کمپلیٹ ہوگی اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. انسٹیڈ آف ہیونگ آل دس آن دا پیپر, ایک ٹائم لائن چاہیے ہمیں کہ وہ سب کچھ ہمیں نظر آئے ہوتا ہوا.
اچھا, ایک فرزانہ, جو بات ڈائریکٹلی آپ سے متعلق ہے, یعنی ایجوکیشنسٹ سے متعلق ہے, ایجوکیشن پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, گورنمنٹ کی اپنی پرائیورٹیز بھی ہیں, ان کے مینیفیسٹوز میں تو بہت زیادہ اس کا پرچار بھی ہوتا ہے. آپ نے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کی, وہ بھی حکومتوں کے ایک طرح سے وہ انتظامی معاملہ ہے, اس پہ ان کو فوکس بھی کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم بات کر لیتے ہیں, لیٹس سے کہ وہ سارے بچے اسکول میں بھی آ گئے, ٹیچرس یا گھوسٹ ٹیچرس, اور پھر جو ٹیچرس موجود ہیں ان کا اپنا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ, ان کے تدریسی اسکلز, یہ بہت میٹر کرتے ہیں. بہت عالم انسان ضروری نہیں کہ اچھا ٹیچر بھی ہو.
بالکل,
تو کیا اس جانب بھی کو فوکس ہے؟ اور جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ونس کا انٹرنیشنل, آپ فل برائٹس کا یہ گروپ ہے, اس کو بنیادی طور پہ آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیول پہ کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ آپ اپنے طور پہ اس کی تصحیح یا ریفارمس کیسے کر سکتے ہیں؟
اپنے طور پہ ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ خود دھیان دے سب سے پہلے, کیونکہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہر سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ٹیچرز تو بہرحال ایک نئی نسل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کرنٹ رکھیں اور اپنی ڈیولپمنٹ کرتے رہیں. لیکن یہ حکومت کی لیول پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے,
یعنی باقاعدہ
پروگرام ہو,
پروگرامز ہونے چاہیے.
بالکل, پروگرام ہونے چاہیے, اور وہ باقاعدہ طور پہ حکومت کے زیر اہتمام ہونے چاہیے. ہم
ایمانداری سے بتائیے, جو مطلب ٹائم ٹو ٹائم بڑے نئے ٹرینڈز ایوالو ہوتے ہیں, ایک ٹیچر جو ورکنگ ٹیچر ہے, کتنے عرصے کے بعد لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی ٹریننگ میں, کسی نہ کسی ورک شاپ کا حصہ وہ بنے؟
ٹریننگ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے, اپنے کولیگ سے, بچوں سے, کتابیں پڑھ کے جو کرنٹ سچویشن ہے اور انٹرنیٹ موجود ہے اب تو آپ ہر وقت اپنے آپ کو کرنٹ رکھ سکتے ہیں. تو ٹریننگ کے لیے کوئی پیریڈ نہیں ہو سکتا, کوئی ہم ایک ٹائم فریم سیٹ نہیں کر سکتے, ہر روز سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے.
اب یہ ہوگا ٹیچرز اینڈ ٹیچرز کوالٹی, یہ کہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن کی کوالٹی پاکستان کے اندر, ہم نے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں جو ملیٹنسی پہ جنرلی بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں کہ انتہا دہشت گردی سے یا دہشت گردوں سے تو پاکستان لڑ رہا ہے, لیکن جو دہشت گردی یا انتہا پسندی کا جو فینومینا ہے اس کے خلاف کیسے لڑا جا سکتا ہے, اس میں گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے, ٹیچرز کو کیا کرنا ہے؟
ٹیچرز یہی کر سکتے ہیں کہ وہی اس میں ٹالرنس کا ذکر کیا اور ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ذکر اس پرو علم پاکستان والا جو موومنٹ ہے اس میں بھی آیا, تو ٹیچرز بھی یہی ٹیچ کر سکتے ہیں کہ ٹالرنٹ سوسائٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بچوں کو ٹالرنس سکھائیں, ان کو ڈائیورسٹی رسپیکٹ کرنا سکھائیں, اور اس کے علاوہ ٹیچرز خود بھی وہ سب کچھ جو ہے پریکٹس کریں. صحیح.
کیونکہ لیکن اگر ٹیچرز کی اپنی ایک آئیڈیالوجیکل ٹریننگ ڈفرینٹ نوعیت کی ہے تو ضرب عز بدر چل رہا ہے, تو مزید کیا کیا جائے؟
مزید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری فوجیں اس فرنٹ پہ لڑ رہی ہیں کہ تو ٹیچرز کو بھی ایک طرح سے فوجی اس پیٹرن پہ ہی ضرب عزم کا اعلان کرنا چاہیے,
قلم کی سطح,
بالکل قلم کی سطح پر ضرب عزم کا اعلان کرنا چاہیے, اور ہر لیول پہ, ہر پرائمری سیکنڈری کالج یونیورسٹی لیول پہ ہر ایک کو یکجا ہو کر اپنے ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن کا حالت ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے.
صحیح. خرم آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے اتفاق ہوا فیئرفیکس یہاں پہ کاؤنٹی کے کچھ ایجوکیشن مٹیریل کو دیکھنے کا, بات اس میں جو سیوک ریسپانسبلٹی کی ہوئی تو وہ مجھے بہت اس نے کلک کیا. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبس میں بچوں کو جو پریکٹیکل لائف کے اندر جو جن چیزوں کا سامنا ہوتا ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا چیز مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے, رویوں تک میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ واقعتاً اس کو ایڈریس کر رہا ہے اور اس کے لیے جو باقی کمپوننٹس چاہیے وہ بھی موجود ہیں؟
جو میں نے اس چیز کو دیکھ, یہ سارا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھا, اٹ از ویری براڈ, جیسے بڑی ہائی لیول کے اوپر جیسے روٹین کی باتیں ہوئی ہیں, اس کے اندر کوئی ایکسٹرا مطلب جو روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو جو چیزیں لیک کر رہی ہیں, جیسے فردانہ صاحب نے کہا کہ جو چیزیں لیک کر رہی ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو چیزیں اس وقت انٹرنیشنل جس چیزوں کا ہمارے فقدان ہے, فار ایگزامپل آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو فرام دا فرسٹ ڈے, ان کو بتایا جاتا ہے کون سے الفاظ نہیں یوز کرنے,
بالکل
کون سی باتیں نہیں پڑھنی, کون سی جگہوں پہ نہیں جانا, کن طرح کے بندوں سے انٹریکشن نہیں کرنی. دیٹ از اے مور کائنڈ آف اے سیوک تھنگ. اور جب ریسپانسبلٹی کی بات آتی ہے تو ہر بچے کو فرام کنڈر گارڈن ٹو پرائمری بچوں کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سیٹرڈے سنڈے آ رہا ہے آپ نے ایک سٹال لگانا ہے, اس سٹال کے اندر آپ نے لیمینیٹ سیل کرنا ہے ٹو سٹرینجرز. تو اٹ از کائنڈ آف ٹیکنگ آن دی ریسپانسبلٹی. اب یہ میں بات کر رہا ہوں بیفور ایون جو بچہ ہے وہ چھٹی کلاس میں نہیں گیا, تو اس سے پہلے کس طرح کی ان کی جو سوشل انٹریکشن ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اور ریسپانسبلٹی کس طرح بیئر کرنی ہے. اور پھر
جیسے یہی وجہ کہ 18 سال کے تک جب وہ پہنچتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں,
یہ ایک رویہ ہے جو ہم نے پہلے دن سے ان کو ڈیولپ کیا. جو چھٹی سے لے کے دسویں تک جو کریکولم ہے اس کے اندر جو آپ کو پروجیکٹس ملے دیے جاتے ہیں, اگر آپ کا فوکس ہے بزنس تو آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس دیے جائیں, اگر آپ کا ٹیکنالوجی.
اچھا فرزانہ, یہ بھی یعنی ایٹیٹیوڈ یا ایپٹیٹیوڈ جو ٹیسٹ ہیں یہ کتنے ضروری ہوتے ہیں طالب علموں کے لیے تاکہ اس کے مطابق ان کی گرومنگ کی جائے؟ اس میں ٹیچرز کا کتنا رول ہے, پیرنٹس کا کتنا رول ہے, اور اس کو کیسے باقاعدہ کونسل کیا جائے گا؟
ہمارے سرکاری اسکول کیا جو پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول ہیں وہاں پہ بھی کوئی کاؤنسلر نہیں ہوتے ہیں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اور ان کو کیا فیلڈ سلیکٹ کرنی چاہیے. یہ ماں باپ ایک ان کی کوئی بچپن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود ڈاکٹر نہیں بنے تو بچے کو ڈاکٹر بنا دیں یا انجینئر بن جائے, ان کو بہت زیادہ فیلڈس کا پتہ بھی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, چونکہ وقت کم ہے تو میں اگلا سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بچے کو بہت انڈیپینڈنٹ سوسائٹی کے اندر اس کو اڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے, اور 18 سال تک وہ ہو جاتا ہے, اس کا کیریئر جو بھی ہو, اس کا انکم لیول جو بھی ہو, وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیپینڈنسی بہت دیر تک رہتی ہے, کیا اس کی وجوہات ہیں اور کیسے اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے؟
وجوہات تو بیسک یہی ہیں کہ ہم لائف سکلز نہیں سکھاتے ہیں بچوں کو سکول میں. ہم ان کو کتابیں تو پڑھاتے ہیں, ان کو لیسنز اور میتھمیٹکس کے سوال سالو کرنا سکھا دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی لائف سکلز نہیں ہوتی ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جا کے کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. تو وہ جیسے خرم صاحب نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو سوشل گلوبل سٹیزن شپ کا جو ایک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ابھی تک پاکستان میں نہیں پہنچا ہے یا اس پہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے. تو جو ٹیچرز اپنے طور پہ کچھ بچوں کو سکھا رہے ہیں اپنے اپنے کلاس رومز میں وہ تو ہے, لیکن ایک پورا گورنمنٹ لیول پہ یا ایک پالیسی لیول پہ یا منسٹری لیول پہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ لائف سکلز, جیسے ہم 21st سینچری سکلز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویسا کچھ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے.
یہ بڑی اچھی بات, گلوبل جو سٹیزن شپ ہے اس کا کانسیپٹ بھی لوگوں میں جانا چاہیے تاکہ انٹیگریشن زیادہ رہے. بہت شکریہ آپ کا فرزانہ سلمان, ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ونس کا انٹرنیشنل, آپ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم میرل گل, اور ان کے ساتھ ہمارے انٹرن اکبر نقوی. انجینئرز میں ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے, ٹی این وان اور جیکسن بیٹس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.